کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
میرے مولا میں حاضر ہوں، 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 میرے مولا
چلا آیا ہوں تیرے گھر، میرے مولا میں حاضر ہوں، چلا آیا ہوں تیرے گھر، میرے مولا میں حاضر ہوں، چلا آیا ہوں تیرے گھر، میرے مولا میں حاضر ہوں، صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں، صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں، 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 میرے مولا
ہے میرے آنسو ہیں فریادی، میری آنکھیں سکتی ہیں مولا، میرے آنسو ہیں فریادی، میری آنکھیں سکتی ہیں، مجھے بھی بخش دے داور، میرے مولا میں حاضر ہوں، مجھے بھی بخش دے داور، میرے مولا میں حاضر ہوں، 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 میرے مولا
پکڑ کر یہ دعا مانگی، غلافے کا ہاتھوں میں پکڑ کر یہ دعا مانگی، غلافے کا ہاتھوں میں پکڑ کر یہ دعا مانگی، چھوٹے نہ تیرا در میرے مولا
میری بخشش کیا اللہ، مولا مولا نکل آئے کوئی صورت، میری بخشش کیا اللہ، نکل آئے کوئی صورت، میری بخشش کیا اللہ، حرم میں ہوں چھم 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 بارش برسی متاب
ماشاء اللہ، بہت خوب کلام سنا. یہاں پر اس کلام کو پڑھنے اور سننے کا اپنا لطف ہے، لیکن واقعی وہاں پر حاضر ہو کر کعبۃ اللہ شریف کے سامنے اگر اس کلام کو پڑھا جائے، اور یقیناً بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کہ دعاؤں میں التجاؤں میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو ان کلاموں کا صحیح لطف اور حقیقی لطف جو ہے وہ وہیں پر محسوس کیا جا سکتا ہے. بہرحال ہم نہ جا سکے، لیکن جانے والوں کے لیے دعا گو ہیں. اللہ پاک جتنے بھی عازمین حج ہیں، عازمین مدینہ ہیں، سب کے حاضریوں کو قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی ان مبارک لمحات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اور اس مبارک سفر کی برکتیں ہم بھی حاصل کرنے والوں میں شمار ہوں. بہرحال آج کا سلسلہ بھی انشاءاللہ عز و جل گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور مبارک سفر حج کے ایام ہیں. اب زیادہ وقت نہیں جب مکہ پاک میں یہ گونج پڑے گی کہ احرام کی نیت کر لی جائے، احرام باندھ لیا جائے، اور پھر سوئے مینا لاکھوں حجاج جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے، تیاریوں میں ہوں گے، آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور آخری ایام جیسے قریب آتے ہیں، حج کے ایام بالکل نزدیک آتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے وہ مشقت کے کام کم کر دیتے ہیں. کرنا بھی چاہیے کہ اب چونکہ آخری جو حج کے ایام ہوتے ہیں اس کی طرف ہمیں جانا ہے، تو تھوڑا سا آرام کر لیا جائے، عبادت جو ہے وہ یقیناً کی جائے، لیکن مشقت والے کاموں سے اپنے آپ کو ذرا دور کر لیا جاتا ہے، تاکہ ہم صحیح انداز پر، درست انداز پر حج کے جو مناسک ہیں وہ ادا کرنے میں کامیاب ہو سکے. مدنی چینل کوشش کرتا ہے کہ ہر ایونٹ پر اپنے ناظرین کو اس اسلامی جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اس سے متعلق معلومات بھی فراہم کرے. تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کیا پیغام ہے اور کہاں کے مناظر ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کچھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک حج سے متعلق بھی مدنی پھول حاصل کریں گے، اور اسی کے دوران جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خوابوں کی تعبیر کی کالز بھی ہم موصول کریں گے. لیکن جو ہے وہ دیکھتے ہیں ابھی کی ویڈیو کو.
اللہ اللہ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ
اللہ. اللہ
اللہ اللہ کریم میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہ دے، راحت سب بے صاف جنت میں داخل کر دے، جو مجھے ستائیں اس کو پہلے جنت میں داخل، مجھے بھی جنت میں بے صاف دن بڑا رکھے. عارضی طور پہ غصہ آ جاتا ہے آدمی، لیکن پھر سنبھال جیسے الفاظ بدوائیا الفاظ نہیں. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو تباہیں دی، سلام اس پر کہ جس نے کالیاں سن کر دعائیں دی، تیرے پر آ کر کیا
مت میں فرمائے مانگو لگائے یہ دیوانے نارا ولی.
اس طرح کھڑے ہو طواف شروع کرنے سے پہلے، طواف کہتے ہیں عمرے کا مثلاً طواف ہے، تو اس کے پہلے ہی وہ ایک سیدھا کندا جو ہے یہ کھلا کرنا ہے. اور اب جب یہ کہ کعبہ شریف کے بالکل اب قریب آ گئے، اس طرح کہتے ہیں اس کو سیدھی طرف آپ کے اب نیت کریں گے طواف کی. نیت کرنے کے بعد کہ منہ آپ کا کعبہ کی طرف سے حضرت اسود کیا، مگر حضرت اسود آپ کے بالکل سیدھے ہاتھ کی طرف، ابھی تھوڑا سا منہ کریں گے سیدھا. اب حضرت اسود بالکل عین آپ کے سامنے ہے، اب کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ اشارہ کرنا ہے حضرت اسود کی دورات کی کعبے کے دربار میں حضرت اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے یہ مسلمان. اچھا اس دیوار کے عین پیچھے جو دیوار ہے اتنی یہ ہے مستجار، یا اللہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر ڈال، یا اللہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر ڈال، یا اللہ امت کے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر.
یا الٰہی جب پڑے محشر میں شور داروں کی امن دے دینے والے پیارے تیرے
ماشاء اللہ کیا بات ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور مستجاب کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اور بھی امیر سنت نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، اللہ پاک سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے. جی خالد بھی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حج مبارک کے جو واقعات ہیں ان کو بھی ہم سلسلے میں شامل کر رہے ہیں، تو کچھ اس مبارک سفر کی یادیں تازہ ہو جائیں.
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وہ سیرت ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب اسوہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو حضور کے غلاموں کا بھی انداز یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس طرح سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادات ادا کیا کرتے تھے، عبادات بجا لایا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز کو فالو کیا کرتے تھے اور کوشش کیا کرتے تھے کہ اسی انداز میں ارکان ادا کیے جائیں، چاہے وہ معاملات نماز کے حوالے سے ہوں، چاہے روزے کے حوالے سے ہوں، چاہے حج کے حوالے سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا تو اس سے پہلے جو تیاری وغیرہ کے معاملات ہیں جن کو علماء نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ اعلانات ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج فرمائیں گے، تو دور دراز سے جہاں جہاں اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا وہاں وہاں افراد تک یہ پیغامات پہنچائے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمانا ہے. تو پہلا حج جو ہے یہ 9 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں جو مسلمانوں نے کیا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، اس میں بھی اس قسم کے اعلانات ہوئے. اور اس کے بعد مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذریعے سے بھی کئی جگہوں پر یہ پیغام پہنچایا گیا کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوں گے. تو عاشقان رسول جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے اپنی اپنی جگہوں سے رخت سفر گویا باندھا، اور اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے، اور نہ جانے وہ کیا کیا معاملات ہوں گے جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں گے.
سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ حج بھی تھا اور حج کے مسائل سکھانا بھی تھا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام جس طرح کیا وہی ہمارے لیے شریعت ہے. اور مختلف مواقع پر اس سفر کے دوران بھی اور بھی مواقع پر جب کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، کوئی سچویشن کریٹ ہوتی، تو صحابہ کرام سوال کرتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے وہی ہمارے لیے حجت ہے اور وہی ہماری شریعت مطہرہ ہے. اور بہت سارے احکام حج جو ہے وہ دوران سفر ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. بڑا ہی اگر ہم تصور کریں، آج اگر ہم اپنی بات کریں، تو امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر کرنے کے لیے جو بھی عاشقان رسول ہیں، جو بھی محبت کرنے والے ہیں، وہ کس طرح تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ امیر اہل سنت کس طرح سے حج فرماتے ہیں. ظاہر مناسک تو وہی ہیں جو سب نے ایک طرح ہی ادا کرنے، لیکن ایک انداز ہوتا ہے، ایک محبت بھری یادیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو پرسنالٹیز کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہوتی ہیں. لیکن ذرا تصور کریں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج جو ہے وہ ہوا ہوگا اور صحابہ کرام نے آپ کی معیت میں سفر اختیار کیا ہوگا، تو کیا بات ہے، کیا شان ہے اس سفر کی، اور اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. تو بڑا ہی ایک خوبصورت تصور بنتا ہے. ایاز بھائی، آپ بھی کچھ اس حوالے سے.
میں اس حوالے سے میرے ذہن میں بڑی پیاری بات آ رہی ہے، آپ نے یہ ذکر فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا کہ سب کے سب حج کی تیاری کریں. یہ بھی اسد بھائی کتنا پیارا ایک انداز ہوتا ہے، جو گھر والوں کے ساتھ بما فیملی بندہ اگر حج کی سعادت حاصل کرے تو اس کا بھی ایک اپنا لطف ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ پاک کے کرم میں سے کرم ہے کہ سارے اہل خانہ کو جو حج کی سعادت نصیب ہو جائے اور وہ بھی ایک ساتھ ہو جائے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کی جہاں پر بات ہے، نرالی بات ہے کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام اس وقت موجود ہیں، ازواج مطہرات موجود ہیں، دیگر اتنے سارے لوگ موجود ہیں، اس حج کی کیا عظمت اور شان ہوگی جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، اور یقیناً اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہے ہوں گے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وہ حج بیت اللہ کا شرف مل رہا ہے. تو یقیناً یہ بڑا بابرکت سفر تھا اور مبارک سفر تھا. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جب پرسنالٹی کے ساتھ بندہ سفر کرتا ہے تو کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. اب منا کے مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور جان آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہر فرما رہے ہیں اونٹوں کو تو اونٹ آگے بڑھ بڑھ کر حضور کی طرف آ رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ کیسا منظر ہے, یہ ان عشاقان رسول اور عاشقان رسول کے اور صحابہ کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا اجاگر کر رہا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے ہیں, جانور بھی حضور کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ کیسا محبت بھرا انداز ہے, اور یقیناً اس طریقے سے آگے جیگر جو مناسک ہوں گے اس کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے اور بہت ساری ایسے محسوسات اور ایسی باتیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہی میسر آ سکتی ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں آ سکتی, یہ اس حج کے اندر یقیناً صحابہ کرام نے محسوس کیا. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے, ایک فرق ہوتا ہے عام لوگوں کے حج کا اور نیک لوگوں کے ساتھ, ہستیوں کے ساتھ, مقرب بندوں کے ساتھ, اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج ہو تو پھر اس کی بات کیا, ہے.
اچھا ایک اور بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا, صحبت کی بات چلی ہے اور معیت کی بات چلی ہے, ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب میں وہاں جاؤں تو میں عبادت کروں. ظاہر وہاں پر جانے والا عبادت ہی کی نیت سے جاتا ہے, اور جو باذوق لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایڈیشنل یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ذوق برقرار رہے, وہاں پر ہم خوش خشک نہ رہیں, تراوٹ رہے, رونا آئے, کیفیت ہو, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری ہو تو وہاں کی کیفیت, جو بھی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ وہاں پر بعض اوقات ایسے لوگ ملے, مجھے بھی ایک دفعہ ایسے ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں پریشان ہوں. کیا ہو گیا؟ کوئی غلطی ہو گئی, کوئی کوتاہی ہو گئی؟ کہ نہیں, کچھ غلطی کوتاہی تو نہیں ہوئی, لیکن جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہم جن کیفیات کا تصور کرتے تھے وہ حاصل نہیں ہو پا رہی نا, وہ اس بات پر پریشان تھے. تو بہرحال ان کو جو بھی عرض کرنا تھا میں نے عرض کیا. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ صحبت سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اب جیسے چل مدینہ کا مدینہ قافلہ ہے یا دیگر کوئی بھی کسی عاشق رسول کی صحبت جس کو ملتی ہے تو وہ بڑا اثر رکھتی ہے, ورنہ اکیلا آدمی بعض اوقات ایسی خشکی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے. اچھا وہاں پر کرنے کو کوئی ایکسٹرا کام تو ہوتا نہیں ہے, اچھا یہاں پر رہتے ہوئے عبادت کا ہر ایک شخص کا ایسا ذوق و شوق ہو کہ بغیر کسی کی ان پٹ کے خود ہی باذوق رہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو جب عاشقان رسول کی صحبت ہوتی ہے تو کسی کے رونے سے رونا یاد آتا ہے, کسی کے ذکر سے ذکر کرنا یاد آتا ہے, کسی کی کیفیت کی برکت سے اپنے اوپر بھی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. تو یہ بڑی ایک بنیادی بات ہوتی ہے, اسی لیے جب بھی سفر کریں جو بھی کریں تو کوشش کریں کہ کسی ایسے عاشق رسول کی ہمیں صحبت میسر ہو جائے کہ جس کے ساتھ رہ کر ہم سیکھیں, فضول گوئی سے, گناہوں سے بھی محفوظ رہیں اور باذوق حاضری رہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. کچھ کالز ہیں انہیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی ہیں, لیکن پہلے کچھ کالز. جی
میاں والی سے محمد خرم سکلین اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی پیارا یہ سلسلہ آپ لے کر آئے, اللہ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے, ہمیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت ان کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ حج کی سعادت مل جائے, دعائیں بھی کرتے ہیں, پیسے بھی جمع کرتے ہیں, پھر جب یہ مبارک سفر ان کو حاصل ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے, وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بار بار گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یا گرمی بہت ہے, انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یار یہ سہولت نہیں ملی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ ہو گیا, کوئی تھکا یار جلدی یار بس احرام اتر جائے, جلدی کریں واپس اپنے وطن پہنچ جائیں. تو ہاں جا کے اس طرح کی جو باتیں کرنا یا بے چینی کا اظہار کرنا, تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہاں کی تکلیف میں بھی مزہ ہے؟
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کیسا ہے.
واہ واہ.
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ خود امیر علیہ سنت نے بیان فرمایا تھا کہ آپ کا وہاں پہ بازو فریکچر ہو گیا تھا, تو پہلے جانے لگے علاج کے لیے, تو پھر خود ہی کو سمجھایا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو یہ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ مکہ مدینے کی جو زخم ہے اس کے اندر بھی لطف ہے, مزہ ہے اس مفہوم کے, تو اب میں علاج کروانے جاؤں تو علاج کروانے نہیں گئے. باب المدینہ آئے, کراچی واپس آئے تو امیر سنو فرماتے ہیں کہ مجمع کے سامنے انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا کہ دیکھیں میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہے, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم تھا. تو اب یہ کیسی تکلیف ہوگی ہے, ہڈی کا ٹوٹ جانا, بازو کا فریکچر ہو جانا, کیسی تکلیف ہوگی. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کیسا ہے. جیسے آپ نے کہا نا وہاں کی تکلیف میں بھی مزہ ہے, بالکل مزہ ہے. خار مدینہ کے جو ہے وہ بوسے لینے کی تمنا ہے, پاؤں میں اگر کچھ چھالے پڑ جائیں تو اس سے لطف اندوز ہونا، یہ کیفیات سے متعلق ہے اور یہ خاص لوگوں کا حصہ ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں وہاں کی تکالیف پر صبر عطا فرمائے. چلے ٹھیک ہے، وہ ایک مفتی صاحب تھے، ان کی شان تھی کہ انہوں نے علاج تک نہ کروایا اور تکلیف بھی نہ ہوئی، اب اس کو کرامت کے زمرے میں سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، لیکن چلو ہر ایک کا وہ مقام و مرتبہ نہ صحیح، کم از کم بندہ حرف شکایت تو زبان پہ نہ لائے. یقین کریں ایسا حال ہوتا ہے کہ محاورتاً عرض کر رہا ہوں کہ لوگ خرچ کر کے جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نے 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے خرچ کیے نا، اب اس کو حلال کرنا ہے. ان مانوں پر کہ بھئی یہ 5 لاکھ میں نے خرچ کیے نا، تو جو مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا نا، جیسا بیڈ تھا ویسا کیوں نہیں ملا، یہ میٹرس اتنا سافٹ کیوں نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بے صبروں کے مناظر کو. نادان کہوں گا کہ ایک مرتبہ عزیزیہ ہی میں مینا شریف کے قریب، جب حج سے پہلے کچھ دن پہلے کچھ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر کھانا لیٹ ہو گیا. اب یقین کریں کہ باقاعدہ طور پر جو انتظامیہ تھی اس کے ساتھ لوگ جھگڑ رہے تھے. جیسے ہمارے یہاں نہیں ہو جاتا کہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایک جو ہے وہ چودھری بن جاتا ہے اور 6-8 جمع ہو جاتے ہیں اور پھر جس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں، باقاعدہ بحث کر رہے تھے. تو دل بڑا خراب ہو رہا تھا کہ یار یہ کیا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بڑی بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیت کریمہ ہے جس میں چند چیزوں کو بطور خاص مینشن کیا گیا، اس میں ہے ولا جدال فی الحج، جدال کو جھگڑے کو باقاعدہ نومینیٹ کر کے بیان کیا گیا کہ وہاں پر مصائب ہوں گے، تکالیف ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. تو قرآن نے جو چند چیزوں کو بیان کیا ہے، فسق نہ ہو، فجور نہ ہو، گناہ کے کام، چند چیزوں، اس میں جدال کو بطور خاص بیان کیا کہ وہاں پر ایسے مواقع آئیں گے، اور قرآن نے بیان کیا کہ یہ جھگڑا وہاں پر نہیں کرنا، جدال نہیں کرنا. تو کرتے ہیں لوگ اور بکثرت کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، مجھے رب عز و جل نے یہاں پر بلا لیا، اپنا مہمان بنایا، میں گھر میں آرام و آسائش سے پڑا رہتا وہ بہتر تھا، یا تھوڑی بہت اگر آزمائش آ گئی اور میں مکے میں ہوں، مدینے میں ہوں. تو یہ ایک تربیت کی بات ہے، اور امیر علیہ سنت کو ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ کی تربیت کا اثر ہے کہ جو مدر ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، جس نے بھی اس طرح کی تربیت کہیں پر بھی حاصل کی ہوتی ہے تو وہ وہاں کی تکالیف پر صبر کر رہا ہوتا ہے. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب جو بھی جانے والے ہیں یا اگر ہمیں حاضری ہو تو ابھی سے اپنا ذہن بنانا پڑے گا. اچھا بعض اوقات ایک آدمی صبر کر رہا ہوتا ہے نا تو دوسرا شور شرابہ شروع کرتا ہے. جی. اچھا پھر کہتا ہے یار یہ میرا بھی تو حق ہے،
گویا ہم نوا مل جاتے ہیں اور ان کی آواز کے ساتھ آواز ہی ہو کر شروع ہو جائے جو
وہ اپنے مطلب مسائل نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن دوسرے کی وہ آوازیں سن کے وہ اپنے بھی یاد ہیں.
بالکل وہ صبر کا پیمانہ پھر لبریز ہو جاتا ہے، شامل کر لیتے ہیں.
اپنی ذات کو دیکھتے رہیں گے نا اسد بھائی تو پھر یہ چیزیں، پریشانیاں، مشکلات یہ بہت بڑی لگتی رہیں گی.
جی
جب ان چیزوں پر نظر ہو کہ میں وہاں حاضر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاکھوں بندوں میں سے مجھے سلیکٹ کیا ہے، کروڑوں لوگوں میں سے، کروڑوں مسلمانوں میں سے میں سلیکٹ ہو کر اس جگہ آیا ہوں جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں تھے.
جی
ان کے خاص ایام حج جو ہیں وہ تو سال میں ایک ہی بار ہے نا، اور حج بھی وہ ایک ہی بار ہوا، انہی دنوں میں آپ نے ان مخصوص مقامات پر مینا والے دن مینا میں حاضری دینی ہے، عرفات میں جس دن حضور تشریف لے گئے تھے اس دن میں نے جانا ہے. تو یہ ایک تصور ہو، یہ ایک کیفیت ہو کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں کو نوازا تھا، اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، اب اظہار بندگی ہو، میں دو چادروں میں کیوں لپٹا ہوا ہوں، میرے پاس تو بہت زیادہ پیسے تھے، بہت وسائل تھے، میں بہتر سے بہترین لباس زیب تن کر سکتا تھا، لیکن یہ میں نے کس کے حکم پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کیا ہے. جب سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، اپنی آرام کو، آرائش کو، آسائش کو، سب کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر دو چادریں باندھے آپ نکل پڑے ہیں اور بار بار صدائیں بھی لبیک کی ہی لگا رہے ہیں، تو پھر یہ دیکھیں نا کہ رب کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہو تو شکوہ شکایت کرے گا. یہاں توجہ کر کے بندہ مانگے تو ایسی بھیک ملے، بخشش یہاں سے مل جائے، درجات کی بلندی یہاں سے مل جائے،
کیا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں سب کچھ تو مل جائے،
اندازے سے باہر ہے، اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا کیا کیا ملے. تو اللہ کرے کہ ہم وہاں پر حاضر بھی ہوں اور ان تمام آداب کے ساتھ حاضر ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، جو وہاں جانا چاہے وہ کیا کرے. بڑا انٹرسٹنگ ہے سوال، آئیے دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت نے اس بارے میں ہمیں کیا جوابات ارشاد فرمائے. جی
سر مدینہ محمد علیہ ستار قادری رضوی افتانی کی جانب سے تمام عاشقان رسول کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ سب کو بے حساب بخشے, بار بار حج مبرور کی سعادت نصیب کرے, مقبول مدینہ کی مقبول بادب حاضری نصیب کرے. الحمدللہ عید قربان آ رہی ہے, خوب دل لگا کر قربانی کھا لے, دعوت اسلامی کے لیے جمع کر رہی ہے. اور یہ بھی عرض کروں کہ دعوت اسلامی قربانی کھانے جمع کرنے میں 3 دن تھکن لگے گی. یاد دلا دوں 15 اگست یہ جمعرات ہے اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے, اور ہفتہ وار سنت وار اجتماع یہ دعوت اسلامی کا پہلا مدنی کام ہے. اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ تھکن اتارے اور اجتماع میں تھوڑے سے رہیں, اور یہ عام جو نفسیاتی طور پر لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جہاں اجتماع بہت بڑا ہوگا بولے گا یہاں دعوت اسلامی کا بڑا کام ہوگا, اور جہاں چھوٹا ہوگا تو بولے دعوت اسلامی کا کام ٹوٹ گیا. اس لیے دعوت اسلامی کا کام ٹوٹ گیا لوگ نہ بولے, بڑھ گیا یہ. تو قربانی کے دنوں میں تو قربانی کی ایک وہ ملتا ہے, شوق جذبہ ملنا چاہیے کہ جانور بھی قربان کیا تو اللہ کی راہ میں تو وقت بھی قربان کریں گے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو ابھی سے ہفتہ وار اجتماع یہ بھی فکریں کرنی ہے, اور 15 اگست کا اجتماع تو خاص کر کے وہ ہو سکتا ہے کوئی تھکن اتارے. تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ 15 اگست کے اجتماع کے لیے تمام عاشقان رسول تمام اسلامی بھائی خوب مطلب ابھی سے زور لگائیں, یا اللہ جو جو میرا مدنی بیٹا ہفتہ وار سنت عمر اجتماع کے لیے 15 اگست کے 15 اگست 2019 کے ہفتہ وار سنت عمر اجتماع کے لیے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو دعوت دے, اسے مکے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے. اور میری جو جو مدنی بیٹی بھی اس کے لیے اپنے گھر کے محارم پر کوشش کر کے, انہیں کم از کم ایک پر کوشش کر کے اجتماع کے لیے بھیجنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما, اسے بھی مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاء اللہ امیر علیہ سنت نے دعا عطا فرمائی ہے, تو خاص طور پر جو مکہ مدینہ نہیں جا سکے ان دنوں میں یہاں پر بالخصوص دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں, جو جمع کر سکتے ہیں وہ جمع کریں, اور جو جمع نہیں کرتے تو کم از کم اپنے یہاں کی قربانی کی کھال جو ہے وہ دعوت اسلامی کو پیش کریں. بہت بڑی یہ خدمت ہے. بہت سارے لوگ جو ہے یہ تمنا کرتے ہیں کہ یار ہم دین کے لیے کچھ کریں, اچھا ہر کوئی درس نظامی کر سکے, ہر کوئی یوں مدنی چینل پر آ کر بیان کر سکے, ہر کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا سکے, ممکن نہیں ہوتا, وہ اللہ کا کرم ہے جس کو عطا کرے. لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم وہ تو کریں نا, ہم مالی تعاون کر سکتے ہیں تو مالی تعاون کریں, اور یہ سارے جو بھی یہ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے ہمارے دین کے کام ہیں تو یہ سارے کے سارے کام ظاہر ہے کہ اربوں روپے کے اخراجات کے ساتھ چلتے ہیں, اور ہمارے 2 سال میں کہیے کہ بڑے ایونٹ ہوتے ہیں, ایک رمضان مبارک جس میں زکوٰۃ فطرہ اور عطیات جمع ہوتے ہیں, اور دوسرا ہمارا یہ بڑا ایونٹ قربانی کا موقع ہوتا ہے. تو پاک و ہند میں اور بھی دنیا کے کئی ممالک کے اندر کھالوں کی جو ہے وہ بڑی کثرت ہوتی ہے, ان کو جمع کر کے ہم پھر سیل آؤٹ کرتے ہیں اور ایک خطیر رقم میسر آتی ہے. تو ایک بہت زبردست موقع ہے کہ ہم یہ اس طرح سے اپنی خدمت کو جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. تو جو بھی ناظرین ہیں وہ کوشش کریں, یہ مدنی چینل بھی ظاہر دعوت اسلامی کے عطیات سے ہی چلتا ہے, تو اس میں آپ کا تعاون جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے لیے مزید آسانیوں کا باعث ہوگا, اللہ پاک قبول فرمائے. اور کیا کیا خبر کہ اگر ہم یہ کوششیں کریں اور دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا تعاون شامل کریں تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے لیے باعث برکت, اور ہفتہ وار اجتماع کا جو امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا وہ ضرور ہمیں پیش نظر رکھنا ہے, اور ہم نے ایک کام کی وجہ سے دوسرے کام کو کمزور نہیں ہونے دینا, یہ بھی نیت رکھیں, انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے
اسد بھائی؟ خالد بھائی نے جس طرح شروع میں فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مدینہ شریف کے اندر حج پر جانے کا اعلان ہوا تو واقعی اس وقت جب روایتوں میں پڑھتے ہیں تو یہ ایک روایت کے اندر یوں تھا کہ فلم یب کی احد یقدر ان یاتی راجلا اور عاقباً الا قدیمہ. کوئی بھی شخص جو پیدل آ سکتا تھا یا سواری پر سوار ہو کر آ سکتا تھا نا, ہر شخص آ گیا, کوئی بھی باقی نہیں بچا, بس جس طرح جیسے ممکن ہو سکا وہ آ گیا نا. اور پھر آگے جس طرح فرمایا نا کہ ایک اچھی صحبت میسر آ جائے, ایک اچھی شخصیت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اچھی شخصیت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ان کی مائیت میں سفر کرنے کے لیے, جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہ قافلوں کے قافلے اور ان کے وفود سب جمع ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, تو روایت میں یہ آتا ہے کہ کلہم یلتمس ان یعتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, کہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میں یہ جو حج کروں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں کروں, یعنی میرے جو امام ہو, میں جس کے پیچھے حج کروں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. پھر فرمایا کہ وہ یعمل مثل عملہ, وہ اسی طرح کا عمل کرے جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عمل کرتا ہوا دیکھے.
سبحان اللہ.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے, پھر یقیناً اس سفر حج کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسائل حج بھی بیان فرماتے رہے. جب یہ قافلہ روانہ ہوا اور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا, تو وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یوں سمجھ لیں کہ جو احکام حج میں سے جو ایک حکم انہیں بیان فرمایا کہ اہل مدینہ کی جو میقات ہے جہاں سے اہل مدینہ احرام باندھیں گے وہ ذوالحلیفہ ہے, تو وہاں سے پھر اہل مدینہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے انہوں نے احرام وغیرہ باندھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر حج کے لیے مکے کی طرف روانہ.
صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایسا انداز کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے حج کے معاملات کو, ارکان کو, مناسک وغیرہ کو بغور دیکھ بھی رہے ہیں, اور اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تفصیلی روایت ملتی ہے جس میں آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احرام یہاں سے باندھا, جب مینا میں آئے تو یہاں بیٹھے اور یہ انداز تھا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو اس جگہ کھوٹا گاڑ کے باندھا گیا. یہ سارے جو معاملات ہیں اور یہ توجہ بتا رہی ہے کہ جب کسی پرسنالٹی کے ساتھ آپ جائیں تو اس کے ارکان کس طرح سے ادا کیے جا رہے ہیں اور وہ کیا سکھایا جا رہا ہے,
اس کے انداز کو بھی فالو کیا جائے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بات کہی تو کیا بات ہے, ویسے تو ہر صحابی ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بڑی سختی سے عمل کرنے والے تھے, لیکن صحابہ میں جو سنت کی پیروی اور محبت کا اظہار کرنے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا نمایاں ہے, اور بڑی ان سے ہمیں محبت ہے. پرسنلی میں عرض کروں کہ ان کا یعنی اس پہلو کو دیکھتے ہوئے ایک خاص ایک الفت کا رشتہ ان کے ساتھ قائم ہوتا ہے, اور سعادت بھی ملی تھی ان کے مزار پر حاضری کی. اچھا, ان کا مزار شریف جو ہے وہ بہت زیادہ معروف نہیں ہے, تو اگر کبھی آپ کو حاضری ہو, اللہ کرے ہم سب کو دوبارہ بار بار حاضری ہو, تو مسجد عائشہ سے حرم کی طرف واپس آتے ہوئے تقریباً مڈ وے پر آدھا راستہ جب گزر جاتا ہے تو دائیں ہاتھ پر جائیں تو ایک چھوٹا سا محلہ ہے, وہاں پر ایک چار دیواری ہے مقفل ہوتی ہے, وہاں پر اس طرح آنا جانا تو نہیں ہے, لیکن دروازے سے گیٹ سے آپ کا مزار شریف دیکھا جا سکتا ہے, قبر انور جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے, ایک چھوٹا سا احاطہ ہے اور آس پاس ایک نارمل سی آبادی ہے. تو وہیں کے کوئی مقامی اسلام بھائی تھے تو وہ چونکہ وہاں پہ رہتے ہیں تو ان کو معلوم تھا, تو وہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا. بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ مجھے بتاؤ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر قیام فرمایا تھا, اور وہاں پر پھر دوگانہ ادا فرماتے تھے, نوافل ادا کرتے تھے. تو یہ ایک لگاؤ ہے, یہ الفت ہے, ایک کنیکٹیویٹی ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے, یعنی کہ ساری زمین جو ہے وہ ہمارے لیے سجدہ گاہ ہے, لیکن کیوں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر قیام فرمایا, زمین تو ساری زمین ہے, اس مقام پر عبادت کرنا, نوافل ادا کرنا, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس جگہ کو انبیاء سے, صلحاء سے, صحابہ سے, اولیاء سے نسبت ہو جائے تو اس جگہ کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے. تبرک, توسل, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب جو ہے یہ اس کے دلائل کے اندر یہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں. اللہ پاک
حج ہی اس کے دلائل میں بیان کیا جاتا ہے
جی
کہ عاشقان رسول, فرزندان توحید ان دنوں میں جو ارکان ادا کر رہے ہیں, کیوں ادا کر رہے ہیں
جی,
وہ سارا زمین کا ہی حصہ ہے, میدان ہی ہے, اور بھی میدان بہت سارے ہیں, لیکن خاص ان میدان میں آ کر, ان میدانوں میں آ کر بغیر کسی سائے کے, بغیر کسی شیڈو کے آسمان تلے آپ نے رہنا ہے. کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ یہ کسی کی ادا ہے. اس ادا کو ادا کرنے کا نام ہی حج کہلائے.
سبحان اللہ.
اور اس میں اسد بھائی یہ بھی ایک بڑا زبردست پہلو ہے جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا. بعض لوگ حج کے معاملات کے اندر یہ دیکھا ہے کہ کئی چیزوں کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں, سنت ہی ہے نا, واجب تو نہیں ہے, لازم تو نہیں ہے. تو اس سے یہ پہلو بھی بڑا زبردست ہمارے سامنے آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو کوئی جگہ بھی نہ چھوڑیں, اور ہم یہ کہہ کر چھوڑنے کی سنت ہی ہے فقط, اس میں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, حج تو ہو جائے گا. اس طرح کے بھی بعض لوگ جو ہے وہ معاملات کرتے
ہیں. جی بالکل, عام عبادات کے اندر بھی, نماز کے اندر ہی دیکھ لیں.
جی بالکل.
اور یہ بڑی ایک بنیادی بات ہے جو آپ نے چھیڑی دی ہے کہ جب بندہ مستحبات کو ترک کرنا شروع کرتا ہے
جی,
تو پھر جو ہے نا اس کے واجبات بھی
ترک ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
واجبات میں سستی ہوتی ہے تو فرائض میں بھی سستی ہوتی ہے, اور یہ ایک بہت اوبیس سی بات ہے, بہت واضح بات ہے. جو سنتیں اور آداب اور مستحبات کا بھی خیال رکھتا ہے تو فرض اور واجب تو اس کا محفوظ ہی محفوظ ہے نا. یہ ایسا ہے کہ گویا کہ کوئی اگر تھوڑے نقصان کا بھی خیال رکھے تو بڑے نقصان سے محفوظ رہے گا. تو دنیا کے معاملے میں تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار ایک لاکھ روپے نفع ہو رہا ہے نا, چھوڑو یار, روڈ تھوڑی ہے.
بالکل صحیح.
ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. ایک ایک روپے کا ہم حساب رکھتے ہیں, اور ایک ایک یعنی کہ بڑے بڑے تاجروں کو آپ دیکھیں, بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ 2 روپے کے لیے اتنا کیوں بارگیننگ کر رہا ہے. کرتے ہیں سب, 2 ہی روپے ہیں چھوڑ دو, نہیں چھوڑتے. سبزی لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی 2-4, سبزی پہ کیا بارگیننگ ہوگی, 2-4 روپے, لیکن وہاں پہ بھی تو کرتے ہیں. فروٹ پر کیا بارگیننگ ہوگی, 10-20 روپے, لیکن یہ کہہ کے کوئی بھی نہیں چھوڑتا کہ یار 10 ہی روپے ہیں نا, زیادہ دے دو. تو عبادت کا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ تو یہ ایک دیدہ دلیری بھی ہے, اور معاذ اللہ بعض اوقات تو بڑا عجیب انداز ہوتا ہے لوگوں کا سنت کے بارے میں. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی عبادت کریں, فرائض واجبات, سنن مستحبات, اور ان کا صحابہ کا انداز تو سنت پر عمل تھا ہی, لیکن اس سے بھی ایک قدم بڑھ کر عشق منزل, محبت, عقیدت, ایک الفت, ایک چاہت, وہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر ہوتی تھی. پھر جا کر جو عبادت ہوتی ہے تو پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کچھ کالز کو شامل کر لیا جائے, تو آئیے کچھ کالز لیتے ہیں.
میرے بڑے بھائی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ عمرے کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن 2-3 دن بعد خواب آتا ہے دوبارہ, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ان کے پاس بیٹھا گوشت بنا رہا ہے بکرے کا, وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ بیٹھ کر بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں.
پہلی جو آپ نے بیان کی کہ عمرے کی تیاری فرما رہے ہیں, تو ماشاء اللہ یہ مبارک ہوتا ہے. ایک تو دیکھیں حج کا موسم بہار ہے, اور ہر طرف جو ہے وہ حج کی باتیں ہیں, سفر مدینہ کی باتیں ہیں, تو بعض اوقات انسان کی سوچ بھی اس کو خواب کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی اپنے آپ کو سفر حج پر جاتا ہوا دیکھے, یا سفر عمرہ پر جاتا ہوا دیکھے, تو اچھی امید رکھے کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک اس کو یہ حقیقت میں بھی سعادت عطا فرمائے گا. دوسرا جو ہے ایک نارمل روٹین کی چیز ہے, اس کا کوئی تعبیر سے تعلق نہیں. مزید کال.
محمد نواز اتاری, ضلع رحیم یار خان. خواب میں اونٹ کی کھال چمڑے کا دیکھنا کیسا, اس کی تعبیر بتا دیجئے.
اونٹ یا اس کی کھال کا دیکھنا یہ سفر کی علامت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے اس کو سفر درپیش ہو, یعنی کہ سفر حج یہاں پر مراد نہیں ہے, جنرلی سفر, چونکہ اونٹ جو ہے وہ علامت سفر ہے. اس سے مال برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے, لیکن زیادہ تر اس سے سفر اختیار کیا جاتا ہے, تو یہ اس کی علامت جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. مزید.
خواب میں صاف پانی میں فید مچھلیاں پکڑنا کیسا ہے؟
اچھا ہوتا ہے, نعمت ملنے کی, اچھی خبر ملنے کی, اللہ پاک کی جانب سے کسی اچھی بات کے پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر کسی نے اس طرح کا خواب دیکھا ہو. چند منٹ ہمارے باقی ہیں, تو جو لاسٹ ویڈیو ہے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. غالباً ایک ویڈیو جو باقی ہے وہ دکھا دیجئے, تاکہ پھر ہم اجازت بھی چاہیں. جی ویڈیو دکھا دیجئے.
الحمدللہ رب العالمین,
والصلاۃ
والسلام علی رسول اللہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جو جو میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں قربانی کی کھالے کم از کم 12 جمع کروائے نام اسلامی کے لیے, انہیں جنت الفردوس اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما, اور یہ دعا مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں کی گئی میرے حق میں بھی قبول فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
ماشاء اللہ امیر علیہ سنت نے وہاں پر بھی اپنے غلاموں کو یاد رکھا ہے، دعوت اسلامی والوں کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں، نیکی کی دعوت بھی ارشاد فرما رہے ہیں، مدنی کاموں سے متعلق بھی آپ کے فرمان ہم تک پہنچ رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بنے. اگر آخر میں مختصر کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں.
جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو فالو کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن دنوں میں جو چیزیں پسند فرمایا کرتے تھے بندے کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، ان کاموں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے اور رسول اللہ کی پسند کو اپنانا چاہیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. جی ایاز بھائی.
اسد بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت زائرین اور حجاج الحمدللہ وہاں پر یہ سعادت پانے کے لیے موجود ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے گفتگو بھی کی، اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب چونکہ حج کے ایام قریب آ گئے ہیں، حج کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، تو بالخصوص منا کے مقام میں،
جی
یہ پڑا ہے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اوقات آزمائش سامنے لائی جاتی ہے کہ بندے کا امتحان لیا جائے. صبر صبر صبر، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ آزمائش پر پورا اترنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر نظر رکھنی ہے انشاءاللہ، اور یہی دعا مانگے، لب پر یہی صدا ہو، دل میں یہی تمنا، اے اللہ حج مبرور کی سعادت سے مالا مال فرما. آمین.
آمین.
اور کامیابی کے ساتھ اور انتہائی اچھے طریقے کے ساتھ پیارے بندوں اور بزرگوں کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے ہم اپنے حج کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں. انہی التجاؤں کے ساتھ اپنے سفر حج کو آغاز کیجئے، اور ہم سب کے لیے بھی دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان پاک جگہوں کی بار بار حاضری جو وہ نصیب فرمائے. آمین.
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ. اسی سوال سے یہی عرض کروں گا کہ صحابہ کرام علی رضوان کے عمل کو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر حج تھا، اس میں انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ کر اس کو اپنی زندگی پر نافذ کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور کوشش کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو افعال ہیں، جو سنتیں ہیں، انہیں ہم اپنی زندگی پر نافذ کریں، تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں.
ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے. مدنی چینل کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عزوجل سیکھتے بھی رہیں گے، لطف اندوز بھی ہوتے رہیں گے اور آگے بھی بڑھتے رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا.